ناظرین سلام. قدیم زمانوں میں دو فطری مسائل خاص طور پہ اہم سمجھے جاتے تھے، ایک یہ کہ کوئی شے زمین کی طرف کیوں گرتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آسمان میں جو سیارے ہیں وہ کیوں گردش کرتے ہیں. ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کے خیال میں. ارسطو نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ اگر کوئی شے نیچے گرتی ہے وہ صرف اس لیے کہ زمین اس کو بلاتی ہے، کیوں، اور زمین ہر چیز کی ماں ہے. پتھر بھی اسی لیے گرتا ہے کہ جس طرح ایک بیٹا ماں کی طرف دوڑتا ہے تو پتھر بھی اسی لیے زمین کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ قریب پہنچتا ہے اتنی ہی زیادہ تیزی سے وہ بھاگنے لگتا ہے. آج تو ہم اس کو ایک سائنسی تھیوری نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے کہ اس میں کوئی پریڈکشن، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے. وہ پتھر کس رفتار پہ گرے گا، کتنا وقت لگائے گا اوپر سے نیچے آنے میں، ارسطو یہ نہیں بتا سکتا. حکیم بطلیموس نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ زمین مرکز ہے اور اس مرکز کے گرد تمام سیارے گردش کرتے ہیں. اب یہ خیال 2000 سال تک قائم تھا. اس کے بعد نکولس کوپرنیکس نے اس کا متبادل پیش کیا. اس نے یہ کہا کہ زمین مرکز نہیں، سورج مرکز ہے اور زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اب یہ بات تو اس زمانے میں بہت انقلابی سوچ کی حامل تھی، اور جب گیلیلیو نے اس کی تصدیق کی اور اپنے ٹیلیسکوپ سے یہ دیکھا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، اور اس نے دلائل مزید پیش کیے، تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت برا مانا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی. آج کے لیکچر میں ہم کشش ثقل کے اوپر غور کریں گے. کشش ثقل وہ طاقت ہے جو ہر شے کو زمین کی طرف کھینچتی ہے، مگر صرف زمین اور ہم ہی نہیں ہیں جو اس قوت کے پابند ہیں. نیوٹن نے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی کہ اگر دو اجسام ہوں اور ایک کا ماس M1 ہو، دوسرے کا ماس M2، تو یہ کشش زیادہ ہوگی اگر یہ ماس یا یہ ماس میں زیادہ مقدار ہو. اور اس نے مزید یہ کہا کہ اگر ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو یہ کشش کمزور ہوگی. میتھمیٹکلی نیوٹن کا کہنا تھا کہ دا فورس از پروپورشنل ٹو M1 × M2 ڈیوائڈیڈ بائی دا اسکوئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیم. اب یہ تو پروپورشنلٹی ہے، لیکن پروپورشنلٹی کانسٹنٹ بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اس پروپورشنلٹی کانسٹنٹ کو نیوٹن نے جی کہا، کیپیٹل جی، اور یہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہلاتا ہے. اس کو ہم یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں، اس واسطے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ M1 کس چیز کا بنا ہوا ہے اور M2 کس چیز کا ہے. یہ لوہا ہو سکتا ہے اور وہ بھی لوہا ہو سکتا ہے، یا یہ لوہا ہو سکتا ہے اور وہ لکڑی ہو سکتی ہے، جو کچھ بھی. F12 is equal to G × M1 × M2/R². اچھا، یہاں پر میں نے دو علیحدہ فورسز لکھی ہیں، F21 which is the force on M2 by M1، اور دوسری فورس ہے F12 which is the force exerted on M1 by M2. تو اب نیوٹن کے لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشن، عمل اور رد عمل سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر F12 اس سمت میں ہے تو F21 مخالف سمت میں ہوگی. اب ایک بات پہ غور کیجیے، کشش ثقل سے تو ہم سب واقف ہیں، اس واسطے کہ ہمارا وزن اسی کے سبب ہے، اور جس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں وہ زمین کی طرف گرتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی کوئی بڑی قوی چیز ہے، اس میں بڑی زور ہے، بہت زور ہے، اور یہ چیزوں کو نیچے کھینچتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گریویٹی تمام دوسری فورسز کے مقابلے میں سب سے کمزور ہے. تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک قوت سے تو آپ واقف ہیں، وہ ہے الیکٹریسٹی. تو جب دو چارجز کو آپ ساتھ رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو یا تو اپنی طرف کھینچتے ہیں یا ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں. پھر ویک نیوکلیئر فورس ہے. ویک نیوکلیئر فورس وہ طاقت ہے جو ایک نیوٹران کو توڑتی ہے اور جس کی وجہ سے سورج کی گرمی اور روشنی پیدا ہوتی ہے, اور اسٹرانگ فورس ایک اور فورس ہے, وہ ایک نیوکلیس کے اندر پروٹونز اور نیوکلیونز کو باندھ کے رکھتی ہے. ان کی وضاحت پھر میں کسی پروگرام میں کروں گا, لیکن یہ جو تین فطری قوتیں ہیں یہ سب گریویٹی سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. گریویٹی از دا ویکسٹ فورس دیٹ وی ہیو ان نیچر. اس واسطے کشش ثقل یا گریویٹی کو ناپنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی کی ویلیو نکالنا چاہیں تو آپ کو ایک خاص اپریٹس کی ضرورت ہوگی, اور یہ تقریباً 200 سال پہلے کیونڈش نے بنایا تھا. اس میں دو بھاری وزن رکھے گئے ہیں, اسمال ایم اینڈ اسمال ایم, اور ان کے نزدیک پھر دو اور بھاری وزن نزدیک رکھے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک کشش پیدا ہوتی ہے. کشش کے باعث ٹارک بنتا ہے, اور ٹارک سے جو دھاگا ہے وہ مڑنے لگتا ہے. اس میں جتنی زیادہ ٹارک ہوگی, اور یاد رہے کہ ٹارک کا مطلب ہے فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹنس, تو اتنا ہی زیادہ یہ گھومے گا. جب اس کے ساتھ جڑا ہوا شیشہ گھومے گا تو لائٹ کی ایک رے ایک اسکیل کے اوپر پڑے گی, اور وہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ کس اینگل سے گھوما ہے. اس سے ٹارک کا پتہ چلے گا. اب ایکویلیبریم میں دونوں ٹارکس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایم انٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکویئر, یہ ہے فورس انٹو دا ڈسٹنس ایل بائی ٹو, اور اس کو پھر ٹو سے ملٹیپلائی کیا گیا کیونکہ دو ماسز ہیں. تو یہ پھر کاپا انٹو تھیٹا کے برابر ہوگا. کاپا کیا ہے؟ کاپا یہ ناپتا ہے کہ اس دھاگے میں کتنی ٹارشن ہے. ٹارشن سے مطلب یہ کہ جب آپ کسی دھاگے کو گھماتے ہیں تو یہ واپس اپنی پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے, ریسٹورنگ فورس اپلائی کرتا ہے. چنانچہ کاپا کا ادھر جاننا ضروری ہے. اگر ہمیں کاپا معلوم ہو جائے تو پھر وہاں سے ہم جی کی قیمت نکال سکتے ہیں. لیکن کاپا کیسے معلوم کیا جائے؟ اب آپ کو سمپل ہارمونک موشن کے چیپٹر سے یہ یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر آپ کسی ماس کو سسپینڈ کرتے ہیں اور ایک ٹارک ہے اس دھاگے میں, تو یہ آسیلیٹ کرے گا. اس کی آسیلیشن فریکوینسی اس پر منحصر ہے کہ ٹارک کی ویلیو کیا ہے. چنانچہ اگر اس ماس کو ہم علیحدہ سے سسپینڈ کر کے دیکھیں کہ یہ کس فریکوینسی پہ آسیلیٹ کرتا ہے, گویا کہ اس کا ٹائم پیریڈ نکالیں, تو وہاں سے پھر کاپا کی ویلیو نکل آتی ہے. چونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ مومنٹ آف انرشیا ایم انٹو ایل اسکویئرڈ ہے, تو یہاں سے ہم اس کی آسیلیشن فریکوینسی نکال سکتے ہیں, اور یوں کاپا کی ویلیو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اس سے جو جی کی ویلیو نکلی وہ ہے 6.67 × 10⁻¹⁰ نیوٹن میٹرز پر کلو گرام اسکویئر. اب یہاں پر مجھے آپ سے یہ بات ڈسکس کرنی کہ جی کی ڈائمینشنز اور جی کے یونٹس کیا ہیں. یہ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ پر ایف ہے, اور ایف کے یونٹس ہیں ایم ایل ٹی ٹو دا پاور مائنس ٹو, اور رائٹ سائڈ پر جی ہے ملٹیپلائنگ ایم ون ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایل اسکویئر, اور ایم ون یا ایم ٹو دونوں کے ڈائمینشنس ماس کے ہیں. چنانچہ یہاں سے جی کے ڈائمینشنس نکلتے ہیں, اور پھر یونٹس کے لیے اگر ہم ایم کے ایس یونٹس استعمال کرتے ہیں تو وہاں پھر میٹر کلو گرام سیکنڈ ہی استعمال ہوں گے. نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کو یونیورسل لا آف گریویٹیشن کہا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ماس کس چیز کا بنا ہوا ہے اور یہ کس کا ہے. لیکن آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک بڑے مشہور سائنسدان نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ اگر اس طرف زیادہ الیکٹرانز ہوں اور اس طرف زیادہ نیوٹرانز اور پروٹونز ہوں تو فورس کی شکل و صورت یہ نہیں ہوگی, گویا کہ جو جی کی ویلیو ہے وہ مختلف ہوگی بنسبت اس کے جو ہم زمین کے اوپر میجر کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت سے تجربات کیے گئے اور لاکھوں ڈالر بھی خرچ ہوئے, لیکن نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ اصل میں جی کی ویلیو وہی ہے، خواہ یہ الیکٹرون ہو، پروٹون ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ ایک عالمی قانون ہے، یہ اتنا ہی صحیح زمین کے اوپر ہے جتنا کہ چاند پہ یا کائنات کے دوسرے حصوں میں، اور اس کو ہم نے بارہا ٹیسٹ کیا ہے مختلف مقامات پہ، اور مختلف نتائج اس سے حاصل کیے ہیں مختلف سچویشنز کے لیے. اب ہم اس کا اطلاق کریں گے زمین کے اوپر. اگر آپ زمین پہ کھڑے ہوں تو آپ کا فاصلہ زمین کے مرکز سے آر ای بنتا ہے، اور نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے مطابق جو فورس آپ کے اوپر عمل کر رہی ہے وہ ہے جی، آپ کا ماس، ماس آف دی ارتھ ڈیوائڈیڈ بائی آر ای اسکویئرڈ. اگر یہ فورس آپ کے اوپر عمل کر رہی ہے تو نیوٹن کا دوسرا قانون، حرکت کا قانون، یہ کہتا ہے کہ آپ ایکسلریٹ کر رہے ہیں زمین کی طرف، اور اس ایکسلریشن کی مقدار ہے ایم انٹو جی، جی از دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی. تو یہاں سے ایم جی از ایکول ٹو جی ایم ای انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر ای اسکویئر. تو چھوٹا ایم مطلب یہ کہ جو آپ کا ایم ہے وہ کٹ جاتا ہے دونوں طرف سے، اور یہاں سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماس آف دی ارتھ از ایکول ٹو جی انٹو آر ای اسکویئر ڈیوائڈیڈ بائی کیپیٹل جی. اب اسمال جی تو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی ہے، اور یہ تو آپ ناپ سکتے ہیں، کسی چیز کو آپ چھوڑیں یوں تو یہ ایکسلریٹ کرے گی نیچے کی طرف، اور اس ایکسلریشن کی مقدار آپ جانتے ہیں 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکویئر. یہ تو ایک بڑا آسان تجربہ ہے. دوسری طرف جو زمین کا دائرہ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کتنا ہے، آر ای از ایکول ٹو سم تھنگ لائک 6.4 تھاؤزنڈ کلو میٹرس. جب آپ اس میں جی کی وہ ویلیو ڈالیں گے جو کیونڈش ایکسپیریمنٹ سے آپ نے پتا کیا ہے، تو اس سے زمین کا ماس نکل آتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم نے زمین کا وزن یوں نکالا ہے. کیا ہم اس کو کسی ترازو میں ڈال سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ پھر ایک انڈائریکٹ طریقہ بنا، لیکن مکمل طور پر ایک درست طریقہ ہے. چونکہ زمین کا سائز ہمیں معلوم ہے، اس واسطے ہم اس کا حجم بھی نکال سکتے ہیں. والیوم از ایکول ٹو 4/3 πr³ ایک سفیئر کے واسطے، تو یہاں سے والیوم نکل آیا. چونکہ ماس ہم نے معلوم کر لیا ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی معلوم کر کے، اس واسطے ہمیں اب ایوریج ڈینسٹی نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ نکالنے سے ایوریج ڈینسٹی آف دی ارتھ نکلتی ہے 5.5 گرامز پر سینٹی میٹر کیوبڈ، یا 5.5 ٹائمز 10^6 گرامز پر سینٹی میٹر کیوبڈ. گویا کہ یہ پانی سے تقریباً 5.5 گنا زیادہ ہے. اگر زمین کی سطح کے اوپر کوئی شے موجود ہے اور اس کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا، جتنا زیادہ آپ اوپر اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو کشش ثقل کمزور ہوتی جاتی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ماس ایم کو، اور چلیے اس کو یونٹ ماس لیتے ہیں، اگر ایک یونٹ ماس کو آپ زمین کی سطح سے اٹھا کر دور لے جائیں، انفینیٹی تک لے جائیں، تو پھر کتنا کام کرنا پڑے گا. کام کی اس مقدار کو ہم گریویٹیشنل پوٹینشیل کہتے ہیں. تو گریویٹیشنل پوٹینشیل کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ اٹ از دی اماؤنٹ آف ورک نیڈڈ ٹو موو اے یونٹ ماس فرام انفینیٹی ٹو اے گیون پوائنٹ. گویا کہ یہاں سے آپ اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہاں سے یہاں پر لایا گیا تو پھر گریویٹیشنل پوٹینشیل نے اس کے اوپر کام کیا، یا گریویٹی نے اس کے اوپر کام کیا. اب نیوٹنز لا آف گریویٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے لیے ایکسپریشن، ایک فارمولا ڈیرائیو کریں گے. اس کے دو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو جو آسان طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں. وہ یہ کہ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ the force is proportional to 1/r², تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہے f انٹو ڈی آر، یعنی کہ اگر ڈی آر فاصلے سے ہم اوپر جائیں تو جتنا کام ہوا اس کی مقدار ہے ایف انٹو ڈی آر. اب اگر آپ زمین کی سطح سے انفینیٹی تک جاتے ہیں، اور یاد رہے کہ انفینیٹی پر کوئی فورس نہیں ہوتی، اور ہم نے پوٹینشیل کو یوں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ادھر پوٹینشیل زیرو ہے، تو پھر ہمیں ایک بہت آسان انٹیگریشن کرنے کی ضرورت ہے. لیفٹ سائڈ پہ انٹیگرل ہے ڈی وی کا، جس کا انٹیگرل وی ہے، اور جب اپر اور لوور لمٹس آپ اس میں ڈالیں گے تو اس سے بنتا ہے مائنس وی آر. رائٹ سائڈ پر جو انٹیگرل ہمیں حل کرنا ہے وہ ڈی آر اوور آر اسکویئرڈ ہے. اس کو حل کرنے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وی آف آر، یعنی کہ دا پوٹینشیل ایٹ دا پوائنٹ آر، از اکول ٹو مائنس جی انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مائنس سائن کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ جب آپ نے اس شے کو اوپر اٹھایا، اور یاد رہے کہ یہ شے یونٹ میس ہے، تو پھر آپ نے کام کیا، اور اب یہ کام جو ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کے اندر موجود ہے. گویا کہ جب اس کو دوبارہ نیچے آنے دیا جائے گا تو وہی انرجی ریکور ہوگی جو آپ نے اس کے اوپر خرچ کی تھی. انرجی تو ہمیشہ کنزرو رہتی ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کسی شے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کتنی انرجی درکار ہے. اس میں دو کوانٹیٹیز کو سبٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کسی چیز کو یہاں سے یہاں تک لانا، اور پھر یہاں سے یہاں لے جانا ہے. یا اس کو الٹا بھی دیکھا جا سکتا کہ کسی شے کو یہاں سے یہاں تک لانا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک لے جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کنزرویٹو سسٹمز کی بات کی تھی تو وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس پاتھ کے اوپر چلتے ہیں. بہر صورت یہاں ہمیں دو کوانٹیٹیز کو سبٹریکٹ کرنا ہے، یو آف آر اور یو آف آر پلس ایچ. ایچ وہ ہائٹ ہے، وہ فاصلہ ہے جس سے ہم اس کو اوپر اٹھا رہے ہیں، تو ان کو سبٹریکٹ کیجئے. یہاں سے پھر بنتا ہے جی انٹو ایم انٹو ایم انٹو ون اوور آر مائنس ون اوور آر پلس ایچ، اس واسطے کہ دو پوٹینشلز کو ہم سبٹریکٹ کر رہے ہیں. جب ہم دو کوانٹیٹیز کو یوں سبٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں سمپلیفیکیشن ممکن ہو سکتی ہے تو ہمیں سمپلیفائی کرنا چاہیے. سمپلیفائی یوں ہوگی کہ یہ ہائٹ ایچ اگر زمین کے سائز سے بہت کم ہو تو ایچ اوور آر از مچ مچ لیس دین ون. ایسی صورت میں ہم بائنومیل ایکسپینشن کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایک بہت سادہ سی چیز ہے جو آپ کسی بھی میتھمیٹکس کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. سمپلیفائی کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دا ڈفرنس ان پوٹینشیل انرجیز ڈیلٹا یو از اکول ٹو ایم انٹو دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی انٹو دا ہائٹ تھرو وچ یو ہیو موو دا باڈی. یہ وہ فارمولا ہے جس سے آپ واقف ہیں، اور یہ ہم نے ڈیرائیو کیا ہے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن سے. اگر زمین ہر جگہ ہموار ہوتی تو ہمیں ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی، جس کو ہم جی کہتے ہیں، اس کی ہر جگہ وہی ویلیو ملتی، 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکویئر یا اس کے لگ بھگ. لیکن زمین مکمل طور پر ہموار نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اگر ایک کرا سمجھا جائے تو یہ کرا اوپر سے ذرا پچکا ہوا ہے، ایکویٹر سے ذرا پھیلا ہوا ہے، یہ ایک بیضوی شکل کا ہے. وہ فرق جو ہے بہت تھوڑا ہے مگر ضرور موجود ہے. دوسرے یہ کہ زمین کے اندر جو مختلف معدنیات ہیں اس کی وجہ سے ایک فرق آ جاتا ہے، وہ ہموار نہیں رہتی، اور اس واسطے تیل ڈھونڈنے کے لیے ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کو بہت ایکوریٹلی میجر کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اسمال جی کی ویلیو اگر ایک آلے سے یہ پتہ کی جائے تو اس سے کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح کے نیچے کیا کچھ موجود ہے. اس واسطے وہ کمپنیاں جو تیل ڈھونڈتی ہیں ان کے پاس یہ گریویٹی میٹرز ہوتے ہیں, اور گریویٹی میٹرز آپ مختلف جگہوں پر رکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر تیل ہے اور وہاں پر نہیں ہے. زمین کی کشش ثقل ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, زمین کی طرف کھینچتی ہے. تو اگر اس گیند کو میں اوپر پھینکوں تو یہ اوپر جاتا ہے اور نیچے آ جاتا, اگر میں اور زیادہ زور سے پھینکوں تو یہ اور اوپر جائے گا, اور اس سے بھی زیادہ تو پھر فاصلہ بڑھ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس کو اتنی زور سے پھینک سکتا ہوں کہ یہ یہاں سے اوپر اٹھتا ہوا جائے اور آسمان سے نکلتا ہوا خلا میں پہنچ جائے, تو کیا اس کو میں انفینیٹی پہ پہنچا سکتا ہوں, اور اگر میں پہنچا سکتا ہوں تو مجھے کتنی رفتار دینے کی ضرورت ہوگی. ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ تیزی سے پھینکوں گا اتنی ہی یہ آسانی سے اوپر جائے گا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ انرجی کنسرو رہتی ہے, تو جتنی انرجی شروع میں تھی, مطلب یہ کہ جس وقت میں نے اس کو اوپر پھینکا, اتنی ہی انرجی بعد میں رہے گی. انرجی کے دو حصے ہیں, پوٹینشیل اور کائنیٹک. تو جب یہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ کھڑا ہے تو صرف پوٹینشیل انرجی ہوتی, جب یہ اسی جگہ پہ ہے لیکن اوپر موو کر رہا ہے تو اس وقت کائنیٹک انرجی بھی مجھے شامل کرنی پڑتی ہے ٹوٹل انرجی نکالنے کے لیے. پوٹینشیل انرجی ہے مائنس جی انٹو ایم انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر, اور کائنیٹک انرجی ہاف ایم وی اسکویئرڈ, یا یہاں پر میں نے وی ای لکھا ہے, ای فار اسکیپ. تو اگر اس فارمولے میں آپ یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو ڈالیں اور زمین کا ماس ڈالیں اور زمین کا ریڈیس, تو وہاں سے اسکیپ ویلوسٹی کی قیمت کوئی 11 کلومیٹر فی سیکنڈ نکلتی ہے. لیکن سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے, اور اگر آپ سورج کا ماس اور سورج کا ریڈیس ڈالیں تو یہ اسکیپ ویلوسٹی اس سے کافی زیادہ ہے, تقریباً 600 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ سورج کی سطح سے آپ کو 600 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ رفتار پر اس گیند کو اوپر پھینکنا ہوگا تاکہ یہ آزاد ہو سکے. اب اس سے ہم بہت کچھ اور چیزیں بھی سیکھتے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مختلف سیارے ہیں ہمارے نظام شمسی میں, لیکن صرف چند ہیں جن کی کوئی فضا ہے, جن کا ایٹماسفیئر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک ایٹم کسی سیارے کی سطح کے اوپر ہے تو کشش ثقل اس کو نیچے کھینچتی ہے, لیکن دوسری طرف اگر وہاں درجہ حرارت کافی زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ ایٹم اوپر کی طرف بھی اٹھ سکتا ہے. اب اگر کشش ثقل زیادہ ہو تو اس ایٹم کا ضائع ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے. اس واسطے زمین کی فضا ہے, ایٹماسفیئر ہے, لیکن چاند کی کوئی فضا نہیں ہے, وہاں خلا ہے. وہ اس لیے کہ چاند چھوٹا ہے اور وہ آکسیجن یا ہائیڈروجن کے ایٹمز کو اپنی طرف کافی زور کے ساتھ کھینچ نہیں سکتا. اب یہ ایک واضح بات ہے کہ اگر ایک بھاری فلک کی جسم ہو تو اس کی کشش سے آزاد ہونا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا جائے گا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, روشنی تو ہلکی ترین چیز ہے, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ روشنی بھی قید ہو جائے؟ وہ جسم جو روشنی کو قید کرتا ہے اسے ہم بلیک ہول کہتے ہیں. اب بلیک ہولز آسمان میں جگہ جگہ پائے گئے ہیں. پہلے سائنسدانوں نے ان کی پیشن گوئی کی تھی, کہا تھا کہ ہاں ممکن ہے کہ ایسی چیز ہو, اور پھر ایسٹرونومرز نے جا کر ان کو تلاش کیا, اور آج ہم جانتے ہیں کہ مختلف گیلیکسیز میں بڑے بھاری بلیک ہولز موجود ہیں, میسیو بلیک ہولز. اگر ہم اسکیپ ویلوسٹی کے فارمولے میں وی ای کی جگہ سی لگائیں, سی از دا اسپیڈ آف لائٹ, تو پھر یہاں سے ہمیں آر کی ایک ویلیو نکلتی ہے جو شوارزچیلڈ ریڈیس کہلاتی ہے. شوارزچیلڈ ریڈیس سے اگر ہم ایک پارٹیکل آف لائٹ کو چھوڑیں, جس کو فوٹون کہتے ہیں, تو پھر یہ انفینیٹی تک نہیں پہنچ سکے گا, گویا کہ یہ بلیک ہول کے اندر واپس آ جائے گا. اب ہر ستارہ, خواہ وہ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو, ایک بلیک ہول نہیں بن سکتا. بلیک ہول نہ صرف بھاری ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے, شوارزچیلڈ ریڈیس اس کے باہر ہوتا. اب یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے کہ ہر چیز اس بلیک ہول کے اندر آ کے گر سکتی ہے, لیکن کوئی چیز, اور اس میں روشنی بھی شامل ہے, اسے باہر نہیں نکل سکتی. زمین کے اوپر بہت سے مصنوعی سیارے گردش کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہمارے موبائل فون کام کرتے ہیں. اب اگر ایک ایسا سیارہ ہو جو بالکل سرکولر آربٹ میں ہو, تو ہم یہ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ اس کا ایکویلیبریم کس سبب ہے. مطلب یہ کہ یہ ٹھیک اوپر کیوں ٹھہرتا ہے, نہ نیچے گرتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. اب یاد رہے کہ ہر جسم جو اس طرح گردش کرتا ہے, دراصل ایکسلریٹ کر رہا ہے زمین کی طرف. اس ایکسلریشن کی مقدار وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر ہے. آر وہ فاصلہ ہے زمین کے مرکز سے لے کر اس سیارے تک. تو جو فورس اس کے اوپر عمل کرتی ہے وہ ہے ایم انٹو وی اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی آر. اب یہ فورس, اگر صرف یہی فورس ہوتی تو پھر یہ سیارہ ایکویلیبریم میں تو نہیں ہو سکتا اور یہ باہر کی طرف چلا جاتا, لیکن کشش ثقل اس کو نیچے کھینچتی ہے. جب یہ دو بالکل برابر ہو جائیں گی تب ایکویلیبریم کی صورتحال پیدا ہوگی, اور یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آربیٹل ویلوسٹی ہے وہ اسکوائر روٹ آف جی ایم اوور آر کے برابر ہے. اب فرض کیجئے کہ آر کو ہم ریڈیس آف دی ارتھ پلس ایچ لکھتے ہیں. ایچ از دا ہائٹ ابو دی ارتھ. ایسی صورت میں وی ناٹ, یعنی کہ آربیٹل ویلوسٹی کی ویلیو بنتی ہے اسکوائر روٹ آف جی ایم اوور آر پلس ایچ. اور اگر ایچ کی ویلیو بہت کم ہو, مطلب یہ کہ اگر یہ سیارہ زمین کی اونچائی سے بہت زیادہ دور نہ ہو, تو پھر جو آربیٹل ویلوسٹی بنتی ہے وہ تقریباً اسکیپ ویلوسٹی کے برابر ہی ہو جاتی ہے, اور اس کو آپ ان ٹرمز آف ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا ٹائم پیریڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹائم پیریڈ آف ریولوشن از 2π اوور اومیگا, ویئر اومیگا از دی اینگولر فریکوینسی. اور چونکہ وی ناٹ اومیگا ٹائمز آر ہے, تو اس واسطے اس کو 2π آر ڈیوائڈیڈ بائی وی ناٹ لکھا جا سکتا. اور جب آپ آر انٹو اسکوائر روٹ آف آر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس سے آر ٹو دا پاور 3/2 آتا. یہ بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر ایک مصنوعی سیارہ زمین کے گرد ایک سرکولر آربٹ میں گھومتا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ آر ٹو دا پاور 3/2 کے برابر ہوگا. جو سیارہ ایک سرکولر آربٹ میں گھوم رہا ہے اس کی ٹوٹل انرجی اب ہم نکالیں گے. اس کے دو حصے بنتے ہیں, کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی. کائنیٹک انرجی از ہاف ایم وی ناٹ اسکویئرڈ, وی ناٹ از دی آربیٹل ویلوسٹی. اور اس کی پوٹینشیل انرجی وہ تو صرف جی انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر ہے, لیکن نیگیٹو سائن ہے. یاد رہے کہ پوٹینشیل انرجی ہمیشہ نیگیٹو سائن کے ساتھ آتی, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا. تو جو ٹوٹل انرجی بنی اس کے دو حصے بنے, ہاف جی ایم انٹو ایم اوور آر مائنس جی ایم ایم اوور آر, اور یہاں سے مائنس ہاف جی ایم ایم اوور آر آیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل انرجی نیگیٹو ہو؟ وہ اس لیے کہ جو پوٹینشیل انرجی ہے جس کا نیگیٹو سائن ہے وہ زیادہ ہے, اس کی مقدار زیادہ ہے بنسبت کائنیٹک انرجی کے. اس کو آپ انٹرپریٹ یوں کریں گے کہ اگر اس سیٹلائٹ کو زمین کی کشش سے آزاد کر کے دور خلا میں پہنچانا ہے, انفینیٹی تک پہنچانا ہے, تو آپ کو اتنا کام کرنا پڑے گا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. دیٹ از وائی دیر از اے نیگیٹو سائن اوور دیئر. ایک خاص قسم کا سیٹلائٹ ہے جس کو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کہتے ہیں, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہیں, مطلب یہ کہ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں, تو وہ سیٹلائٹ ٹھیک اوپر ہوگا. اور وہ جیسے جیسے زمین گھومتی ہے زمین کے ساتھ ساتھ وہ گھومتا جائے گا. اس واسطے اس کو جیو اسٹیشنری کہتے ہیں. جیو کا مطلب زمین, اسٹیشنری کا مطلب ساکن. تو ایسی صورت میں اس کی جو روٹیشن فریکوینسی ہے یہ بالکل وہی ہے جو زمین کی ہے, مطلب یہ کہ ون روٹیشن ان 24 آورز. پھر یہاں سے آپ فارمولا جو ہم نے پہلے ڈرائیو کیا تھا ٹائم پیریڈ کے لیے وہ اپلائی کریں گے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس ریڈیس پر یہ سیٹلائٹ رکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک ہی ریڈیس ہے اس کی ویلیو فکسڈ ہے. ویلیو اس کی نکلتی ہے 42 ٹائمز 10 ٹو دا 6 میٹرز, یعنی کہ 42 ملین میٹرز. نیوٹن کا تو واقعی بہت بڑا کمال تھا لا آف گریویٹیشن وضع کرنے میں, لیکن نیوٹن نے اپنی تھیری یوں بنائی کہ اس نے پہلے یوہانس کیپلر کے مشاہدات دیکھے اور کیپلر کے جو 3 لاز آف پلینیٹری موشن ہیں ان کے اوپر غور کیا. اب کیپلر نے یہ لاز معلوم کیے تھے آسمانی اجسام دیکھ کر, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس وجہ سے ہیں, اس کے مشاہدات تھے لیکن مشاہدات کے پیچھے کوئی توجیہ نہیں تھی. نیوٹن نے وہ توجیہات فراہم کی. تو یہ بہت ضروری بنتا ہے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ کیپلر نے کیا دیکھا اور پھر نیوٹن نے اس کی کیا توجیہات پیش کی. کیپلر کے 3 قوانین ہیں. پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر فلکی جسم سورج کے گرد گھومتا ہے ایک بیضوی مدار میں, اور سورج اس کا فوکس ہے. اب کچھ ایسے اجسام ہیں جو تقریباً سرکولر آربٹ میں گھومتے ہیں, لیکن بہت سے دوسرے ہیں مثال کے طور پہ پلوٹو جن کا مدار جو ہے بیضوی ہے اور بہت ایک طرف سے پچکا ہوا ہے. جو دوسرا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ایکول ایریاز آر سویپٹ آؤٹ ان ایکول ٹائمز. اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر آپ ایک ریڈیس ویکٹر ڈرا کریں فوکس سے لے کر اس جسم تک, اس سیارے تک, تو یہ ریڈیس ویکٹر یوں موو کرتا جاتا ہے, اور اگر ٹائم ڈیلٹا ٹی میں اس نے اتنا ایریا کور کیا تو ٹائم کچھ اور وقت کے بعد ایک دوسرے وقت کے دوران وہ اتنا ہی ایریا سویپ کرے گا. تو ایکول ایریاز ان ایکول ٹائمز. تو نیوٹن نے اس کی یہ توجیہ پیش کی. سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ دی ایریا از ہاف آر انٹو آر ڈیلٹا تھیٹا. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایریا وہاں بن رہا ہے دیٹ از آر ڈیلٹا تھیٹا انٹو ہاف آر. اب اس کو اگر آپ ڈی ٹی سے ڈیوائڈ کریں تو پھر اس سے لمٹ بنتا ہے آف ڈی اے بائی ڈی ٹی. اب چونکہ لمٹ ایز ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو زیرو آف ڈی تھیٹا, ڈیلٹا تھیٹا بائی ڈیلٹا ٹی از اومیگا, اس واسطے یہاں سے ڈی اے بائی ڈی ٹی ہاف آر اسکوائرڈ اومیگا بنا. اب آپ کو اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن یاد ہوگی پچھلے لیکچر سے. اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن ہے مومنٹم ملٹیپلائڈ بائی دی پرپینڈیکولر ڈسٹینس. پرپینڈیکولر ڈسٹینس یہاں آر بنا, چنانچہ ڈی اے بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی 2m. اب چونکہ یہاں پر ایل کانسٹنٹ ہے, اور اب میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایل کانسٹنٹ کیوں ہے, مطلب یہ کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں کہ جب اینگولر مومنٹم بدلتا ہے تو وہ صرف اس لیے بدلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹارک عمل کرتا ہے. یاد رہے کہ ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو ٹاؤ, ٹاؤ از دا ٹارک, اور اگر ٹارک زیرو ہو, ٹاؤ زیرو ہو, تو ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو زیرو اینڈ ایل از اکول ٹو اے کانسٹنٹ. تو اب سوال یہ بنا کہ ٹارک زیرو کیوں ہے. زیرو اس واسطے ہے کہ جو فورس اس سیارے سے مرکز کی طرف ہے, یعنی کہ سورج کی طرف ہے, وہ سینٹرل فورس ہے. وہ along the radius vector connecting the planet to the sun. تو یہ ایک ریڈیل فورس ہے. لیکن دوسری طرف آر کراس ایف جو ٹارک کے برابر ہے وہ زیرو ہے. اس واسطے ٹارک از اکول ٹو زیرو, ڈی ایل بائی ڈی ٹی از اکول ٹو زیرو اور ایل کانسٹنٹ بنا. اس طرح سے نیوٹن نے یہ ثابت کیا تھرو کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کہ کیپلر کا سیکنڈ لا درست ہے اور اس کی بنیاد اس میں ہے کہ دا فورس از سینٹرل ڈائریکٹڈ ٹوورڈز دا سینٹر. کیپلر کا تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ دا اسکوئر آف دا پیریڈ آف ریولیوشن آف اینی پلانٹ از پروپورشنل ٹو دا کیوب آف دا پلانٹس مین ڈسٹینس فرام دا سن. یہ تو اصل میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یہاں مطلب یہ بنتا کہ جو ٹائم پیریڈ ہے گول گھومنے کا جس کو ہم نے کیپیٹل ٹی کہا ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو دا کیوب آف دا ڈسٹینس فرام دا فوکس. اب اس کو ہم سرکولر آربٹس کے لیے بڑی آسانی سے پروو کر سکتے ہیں. یہاں سینٹریفیوگل فورس اور گریویٹیشنل فورس کو برابر کرنے سے یہ ریزلٹ آتا ہے کہ ٹی اسکوئرڈ از پروپورشنل ٹو آر کیوب. اب میں ایک سوال حل کرنا چاہتا ہوں. ایک پلانٹ سورج کے گرد گھومتا ہے بیضوی مدار میں اور اس کے جو سرے ہیں, مطلب یہ کہ اس ایلپسائڈ کے جو سرے ہیں وہاں پر ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ دوسرے سرے پر ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک پلانٹ کی سپیڈ وی ون ہے ڈسٹنس ڈی ون کے اوپر تو کیا سپیڈ ہوگی ڈسٹنس ڈی ٹو پر. اور ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ون چھوٹا ہے ڈی ٹو بڑا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں سب سے پہلے ہم لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم استعمال کریں گے. تو جتنا اینگولر مومنٹم لیفٹ سائڈ پر ہے اتنا ہی رائٹ سائڈ کے اوپر ہے اور ان دونوں کو برابر کرنے سے وی ٹو از اکول ٹو وی ون ڈی ون ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ٹو. اب جس طرح اینگولر مومنٹم کنزرو ہوتا ہے اسی طرح انرجی بھی کنزرو ہوتی ہے. مطلب یہ کہ لیفٹ سائڈ پر جتنی انرجی ہے اتنی ہی پلانٹ کی انرجی ہے جب وہ رائٹ سائڈ پہ پہنچتا ہے. تو اب کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی دونوں کو جوڑنا ہوگا ٹوٹل انرجی نکالنے کے لیے. تو ایک اور ایکویشن ہمارے سامنے آتی ہے مائنس جی ایم ایم اوور ڈی ون پلس ہاف ایم وی ون اسکویئر از اکول ٹو دا سیم کوانٹیٹیز لیکن صرف ون کی جگہ وہاں میں نے ٹو لگایا. دوسری طرف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم سے وی ون اور وی ٹو میں ہم تعلق پہلے سے نکال چکے ہیں, لہذا اب صرف سبسٹیٹیوشن کی بات ہے. ریزلٹ آپ کے سامنے ہے, وی ون کی ویلیو نکلی اور پھر یہاں ٹوٹل اینگولر مومنٹم جو ایم وی ون ڈی ون اس کی ویلیو بھی میں نے نکالا. لیکن اگر ہم ایم انٹو وی ٹو ڈی ٹو نکالتے تو اس کی بھی ایگزیکٹلی وہی ویلیو آتی جو ایم انٹو وی ون ڈی ون ہے, کیونکہ اینگولر مومنٹم اس پرابلم میں کنزرو رہتا ہے. خلائی سفر میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ زمین سے آزاد ہونا ہوتا, اس لیے کہ جب آپ دور کے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو کافی سارا اپنے ساتھ ساز و سامان لے جانا ہوتا, لیکن وہ بھاری ہوتا ہے. اور جب زمین کی سطح سے ایک راکٹ اوپر اٹھتا ہے تو اس کے اوپر خاصا ایندھن خرچ ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم ایندھن خرچ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ طویل سفر کر سکیں. اس کے لیے سائنسدانوں نے ایک نت نیا طریقہ سوچا ہے جس کو سلنگ شاٹنگ کہتے ہیں اور جو نیوٹونین میکینکس کی ایک بڑی دلچسپ اپلیکیشن بنتی ہے. جب ایک راکٹ کسی سیارے کے پاس سے گزرتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سیارے سے ایک دھکا ملے آگے کی طرف, اور اس سے جو سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے راکٹ کو ایندھن کم خرچ کرنا پڑتا ہے اپنا سفر جاری رکھنے کے واسطے. اس کو ہم اب بہتر طور پہ سمجھنا چاہیں گے ایز اے ون باڈی کولیژن, ایز اے ون ڈائمینشنل کولیژن. یہاں پر دو اجسام آپس میں ٹکرا رہے ہیں, ایک جس کا ماس سمال ایم ہے اور دوسرا جس کا کیپیٹل ایم ہے. یہ فرض کر لیجئے کہ کیپیٹل ایم کی ویلیو بہت بڑی ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ سیارہ ہے جبکہ سمال ایم ایک راکٹ ہے. جب یہ ٹکراتے ہیں تو اصل میں یہ ایک ون ڈائمینشنل الاسٹک کولیشن بنتا ہے. جیسا کہ آپ نے ایک پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، مومنٹم اور انرجی الاسٹک کولیژن میں کنسرو ہوتے ہیں، اور ون ڈائمینشن میں ایک نتیجہ سامنے آیا تھا، وہ یہ کہ دا ریلیٹو ویلوسٹی بیفور کولیژن از اکول ٹو دا ویلوسٹی آفٹر کولیژن۔ اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے چلیے یہ ایکویشن ہم بناتے ہیں، وی انیشل پلس وی از اکول ٹو مائنس وی فائنل پلس وی۔ تو جو فائنل ویلوسٹی بنی یہاں پر وہ انیشل ویلوسٹی پلس ٹو وی بنی وتھ اے مائنس سائن۔ یہ بہت دلچسپ بات بنی، اس واسطے کہ کیپیٹل وی جو سیارے کی سپیڈ ہے بہت بڑی ہو سکتی ہے، تو اس راکٹ کو ہم لے گئے اس سیارے کے پاس سے، اس سیارے نے اس کو دھکا دیا اور ہم آگے خلا میں نکل گئے۔ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کے مطابق، اور یہ میں پھر دہرا رہا ہوں، فورس بٹوین ٹو ماسز از پروپورشنل ٹو ایم ون انٹو ایم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر۔ لیکن یہاں جو ایم ون اور ایم ٹو ہیں وہ تو پوائنٹ ماسز ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمین یہاں پر ہے اور ہم یہاں پر ہے تو فورس وہی ہوگی ایم انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر، آخر زمین کسی طور پہ پوائنٹ پارٹیکل تو نہیں ہے۔ اب میں یہ پروو کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کیلکولس کی ضرورت پڑے گی اور تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، لہٰذا یہاں پر یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مختصر یہ کہ اگر ایک جسم ہے، ایک کرا ہے جس کا ماس ایم ہے، تو اس کی جو گریویٹیشن ہے، جو گریویٹیشنل فیلڈ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا، دیٹ از ایز اف دا ماس واز کانسنٹریٹڈ ایٹ دا سینٹر۔ گویا کہ اس کا تمام ماس ایک جگہ کے اوپر کانسنٹریٹ اگر آپ کریں تو وہی اثر پیدا ہوگا جو اس کرے کا ہے۔ دلچسپ بات ہے، اور اس سے بہت سی اور باتیں فالو کرتی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ البتہ اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، ایک کرا لیجئے لیکن اس کے اندر سے سارا مادہ آپ نکال لیں اور صرف اس کی سطح کے اوپر ایک خول رہ جاتا ہے، اگر آپ کوئی سا بھی نقطہ لیں اس خول کے اندر تو وہاں پر گریویٹیشنل فیلڈ اگزیکٹلی زیرو ہوگی۔ اب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے کہ خول کا ایک حصہ، تو سارا ماس جو ہے وہ باہر ہے، ریڈیس آر کے اوپر ہے، تو یہاں جو ماس کے ایلیمنٹس ہیں وہ اس نقطے کے اوپر ایک گریویٹیشنل فورس تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن جو مادہ دوسری طرف ہے وہ بھی اسی شدت کے ساتھ اس پوائنٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس خاص نقطے کے اوپر جو خول کے اندر ہے وہاں پر نیٹ فورس، ٹوٹل فورس ختم ہو جاتی ہے، زیرو ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کس طرح سے بدلتی ہے جب ہم زمین کی سطح سے اوپر جاتے ہیں یا زیر زمین جاتے ہیں، ہو جایا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے زمین کی سطح کے اوپر دیکھا جائے، یہاں پر ایکولیبریم کے واسطے ایک ماس کے اوپر دو فورسز برابر ہوتی ہیں، ایکسلریشن ڈاؤنورڈز ایم جی، اور یہ ڈیو ٹو گریویٹی ہے، تو وہاں پر آپ دونوں کو ایکویٹ کریں، اس سے جی کی ویلیو نکلتی ہے، گریویٹیشنل کانسٹنٹ جی انٹو ماس آف دی ارتھ ڈیوائڈیڈ بائی آر ای اسکویئرڈ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اگر یہ زمین ہموار نہ ہو، کہیں جی کی ویلیو زیادہ ہوگی، کہیں کم ہوگی۔ اب ہم اوپر جاتے ہیں، اور اوپر جانے سے دیکھتے ہیں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے آر کو لکھا ہے ایز آر ای پلس ایچ، پھر نیوٹنز لا لگانے سے ایم انٹو جی ایٹ ہائٹ ایچ از اکول ٹو جی ایم ای اوور ایچ پلس آر ای اسکویئرڈ۔ ادھر سے جی کی جو ایفیکٹیو ویلیو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا الجبرا آپ کے سامنے ہے۔ نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کم ہوتی جاتی ہے پروپورشنل ٹو ایچ، ایچ از دا ہائٹ ابو دی ارتھ۔ تو جب آپ کافی دور اوپر چلے جاتے ہیں تو جی کی ویلیو کم ہوتے ہوتے بالآخر زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ تو خیر آسان تھا اس واسطے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمین کا تمام میٹر، تمام مادہ یوں بیہیو کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو، بشرطے کہ آپ زمین کی سطح پہ ہو یا زمین کی سطح سے اوپر ہو۔ لیکن جب آپ نیچے جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اس کو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ آپ زمین کے نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر جو شیل بنتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پارٹیکل پہ جو ڈسٹنس ڈی کے اوپر موجود ہے۔ اس شیل کی تھکنس ڈی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور جو چھوٹا شیل ہے اس کا ماس بنتا ہے ڈینسٹی آف دی ارتھ انٹو 4/3π (re-d³). آر ای مائنس ڈی اس واسطے کہ اس کا ریڈیس آر ای مائنس ڈی ہے۔ یہاں سے پھر ایفیکٹیو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کی ویلیو مختلف نکلتی ہے، کم ہے جی سے، اور یہ ہے جی ملٹیپلائڈ بائی 1-d / re۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈی از دا ڈیپتھ بلو دا گراؤنڈ، جب ڈی کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو جی اور جی ای برابر ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں تو یہ کشش کم ہوتی جاتی ہے اور ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی بھی کم ہوتی ہے۔ جب ہم ٹھیک زمین کے مرکز پہ پہنچتے ہیں تو ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی اور گریویٹی خود ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پہ، تو آپ وہاں پر گریویٹی کی کوئی فورس محسوس نہیں کریں گے۔ وجہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر ہیں تو زمین کا ایک ٹکڑا جو ادھر ہے وہ آپ کو اس طرف کھینچ رہا ہے، جو ٹکڑا اس طرف ہے وہ اس طرف کھینچ رہا ہے، یہ فورسز اس طرح سے آپس میں بیلنس ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے جی کا اگر آپ ایک گراف بنائیں تو جی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی زیرو سے شروع ہوتی ہے، میکسیمم پر آتی ہے زمین کی سطح کے اوپر، اور پھر جیسے جیسے آپ سطح سے دور ہوتے جاتے ہیں تو یہ اور کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک خیالی تجربہ، فرض کیجئے کہ آپ زمین کے اندر ایک اتنا گہرا چھید کر سکتے کہ وہ مرکز میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا، اور ایک یہاں پہ سرنگ آپ بناتے، ٹنل۔ اس ٹنل میں اگر آپ کوئی چیز ڈالتے تو پھر کیا ہوگا، اس پہ ذرا سوچیں۔ جیسے جیسے یہ چیز نیچے گرتی جائے گی سرنگ میں سے مرکز کی طرف جائے گی تو فورس کم ہوتی ہوئی جائے گی، اور جب یہ مرکز میں پہنچے گی تو فورس زیرو ہوگی لیکن اس کی سپیڈ میکسیمم ہوگی۔ گزرتے گزرتے یہ پھر دوسرے سائیڈ پہ پہنچے گی اور سطح پہ نکلے گی دوسری طرف۔ سفر کا تو یہ بظاہر بڑا اچھا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی ایندھن خرچ کیے ہوئے، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زمین کے مرکز میں پگھلا ہوا لوہا ہے اور آپ ایک سرنگ نہیں بنا سکتے۔ بہرحال اس لیکچر میں میں نے کشش ثقل کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں، لیکن بہت سی ایسی دلچسپ باتیں ہیں جو وقت کی کمی کے باعث میں نہیں بتا سکا۔ مثال کے طور پر آسمان میں کہکشائیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوتی ہیں لیکن ان میں اتنے زیادہ ستارے ہوتے ہیں اور یہ اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ ایک کہکشاں اور دوسری کہکشاں کشش کے باعث ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور جب یہ ٹکراتی ہیں تو ایک دوسرے میں سے گزر جاتی ہیں، اور جب گزر جاتی ہیں تو دوبارہ کشش ان کو واپس لاتی ہے۔ تو کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں پھر کسی لیکچر میں ڈسکس ہوں گی۔